فروغ ایران کی حتمی پالیسی کا حصہ ہے، قطر کے امیر سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ قطر کے امیر کا اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دورہ تہران، ایران اور قطر کے درمیان مشترکہ معاہدوں کو فوری عملی جامہ پہنانے پر صدر پزشکیان کی تاکید۔ غزہ کی تعمیر نو پر 53 ارب ڈالر اور 10 سال کا عرصہ درکار ہے، عالمی بینک کی رپورٹ۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض سرخیاں، امریکہ پر بھروسہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، یورپ۔ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کوئی سامراجی طاقت نہیں کر سکتی، ایران کے اسپیکر قالیباف کا بیان۔ عراق کی مزاحمتی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حشد الشعبی کے سربراہ سے ملاقات میں وزیر خارجہ عراقچی کا بیان۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ جنگ کی بعض سرخیاں۔ وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے ملاقات، لاپتہ افراد سے متعلق مؤثر اقدامات میں تیزی لانے اور زیر التوا ٹیکس تنازعات سے آگاہ کیا۔ مالی سال 2024 حکومتی ملکیتی اداروں کا اوسط خسارہ 851 ارب روپے رہا، این ایچ اے، ریلوے، پی آئی اے، الیکٹرک کمپنیاں سر فہرست۔ 26ویں ترمیم کی منظوری پر کسی رکن پارلیمنٹ نے استعفی دیا، آئینی جج، آئینی بینچ۔ سامعین، اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عمران خان سے ملاقات، اڈیالہ جیل حکام کو کتنے افراد کے نام دیے گئے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز نے پیٹرول پمپس بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ حجاب پر نئی پابندی، فرانس میں مسلم خواتین کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ اخبار جنگ کے کالم کا عنوان ہے، صدر ٹرمپ پہلے تولیں پھر بولیں۔ کالم نگار افضال ریحان لکھتے ہیں، پوتن ایک قاتل ہیں تو کیا ہوا، بہت سے لوگ قاتل ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت سے قاتل ہیں، امریکہ خود کون سا معصوم ہے۔ جی ہاں، یہ الفاظ کسی اور کے نہیں، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں، جو انہوں نے اپنی پہلی جیت کے فوری بعد ادا کیے تھے، اور اس مرتبہ اپنی دوبارہ جیت کے بعد وہ اپنے قریبی یورپین اتحادیوں کے متعلق پہم جو لب و لہجہ اپنائے ہوئے ہیں، اسے سامنے رکھتے ہوئے ان کے متعلق بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں ایک جملہ نہیں، ایک نقطۂ معترضانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو لفظ سیاست سے شروع ہوتا ہے، دیگر ممالک میں اس لفظ کو پولیٹکس کے حوالے سے جو نقطۂ نظر بھی پایا جاتا ہے، ہمارے تضادستان میں اسے کوئی زیادہ بہتر اسلوب میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وجوہ اس کی جو بھی ہوں، ہمارا سماج اور ہمارا میڈیا اس لفظ کو چالاکی و عیاری کے معنی میں پیش کرتا ہے۔ لغوی طور پر اگرچہ یہ فن حکمرانی یا رموز جہاں بینی کے طور پر ہو سکتا ہے، مراد یہ ہے کہ سیاست قوم یا افراد قوم کو سمجھداری و ذہانت سے آگے بڑھانے یا معاملہ کرنے کا نام ہے، جس کے لیے موٹی عقل والوں کی نہیں، باریک بین یا کم از کم ایسے خواص کی ضرورت ہوتی ہے جو عصری تقاضوں کی مناسبت سے اپنے عوام کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، انہیں آگے لے جانے کا اندیا ہی نہیں، شعور بھی رکھتے ہوں۔ حالیہ امریکی انتخابات سے قبل ہم نے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے مشہور بھارتی 3 ایڈیٹ ٹیکسٹس کا محض نام استعمال کیا اور ہلکے پھلکے اسلوب میں یہ کہنا چاہا کہ اناڑیوں یا قومی لیڈری کے ایسے دعوے داروں کو جنہیں اس فیلڈ کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا یا ذہنی و شعوری طور پر وہ غیر متوازن ہوتے ہیں، بدقسمتی سے قیادت ملنے پر وہ اپنی قوم کے لیے مستقل نوعیت کے بہتر فیصلے نہیں کر پاتے۔ اس سلسلے میں ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی سیاست کے اناڑی کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنا موجودہ حلف اٹھانے کے بعد سے مسلسل جس نو کی بیان بازی کر رہے ہیں، اپنا پہلا حلف اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے اسی نو کی بھڑکیں ہانکی تھیں۔ مثال کے طور پر پہلا صدارتی حلف اٹھاتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی دہشت گردی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کسی مدبر سیاستداں سے ایسے نعرے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم نے اس پر لکھا کہ ہم مسلمانوں کو تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ دہشت گردی کسی بھی مذہب یا ایجنڈا ہو۔ لہذا دہشت گردی کسی بھی مذہب کا ایجنڈا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس اعلان پر دکھی وہ ہو جو دہشت گردی کو مذہب کے اندر دیکھتا ہے۔ کسی مدبر سیاستدان سے ہم اس کی توقع اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایسی باتوں کے لیے اعلانات نہیں، خاموش رہ کر سفارتکاری سے ٹھوس اقدامات کیے جاتے ہیں جن کی آؤٹ پٹ دیکھنے والوں کو از خود متاثر کرتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے رخ کرتے ہیں اخبار ہندوستان کی سرخیوں پر۔ ریکا پیکتا ہوں گی دہلی کی وزیر اعلی، نو منتخب قانون ساز اسمبلی کی میٹنگ میں انہیں لیڈر منتخب کیا گیا، آج تاج پوشی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے روکی ہندوستان کے لیے $21 ملین کی امداد۔ اڈانی رشوت کیس میں ہندوستانی حکام سے تعاون طلبی۔ ہندوستان مصر کی خصوصی افواج کی مشق۔ مستقل امن معاہدے پر حماس کی تمام اسرائیلیوں کو ایک ہی بار رہا کرنے کی تجویز۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو سپریم لیڈر نے مسترد کر دیا۔ اخبار قومی آواز کی بعض سرخیاں۔ امن، ترقی، خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، صدر دروپدی مرمو۔ غیر قانونی طریقے سے کانکنی میں ملوث افراد کی جائیدادیں ہوں گی ضبط۔ بہار میں این ڈی اے کی الٹی گنتی شروع، مقبول عالم۔ لبنانی حکومت کا زمینوں کو آزاد کرنے اور ہتھیاروں پر کنٹرول کا عہد۔ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی عوام کریں گے قطر۔ ٹرمپ کا غزہ پلان مضحکہ خیز ہے، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی۔ لبنانی فوج نے جنوبی علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا، حزب اللہ نے حرکت کی تو حملہ کریں گے اسرائیل۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار۔ ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے ہندو شیرنی کی گرفتاری۔ بہار میں اسمبلی الیکشن سے قبل فرقہ وارانہ خطوط پر ماحول کو زہر آلود بنانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں موقع کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرنے لگ گئی ہیں۔ حالیہ ماہ دو ماہ کے درمیان ریاست کے مختلف علاقوں میں نفرت پسندی کی کوشش دیکھی جاتی رہی، اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ایسی کوششوں کو کہیں ضلع انتظامیہ کی خاموش طریقے سے حمایت ملنے کی بات سامنے آتی رہی، تو کہیں خاکی وردی والوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا احساس دلایا۔ جموں کی بلیارڈیا سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یہاں دو فرقوں کے درمیان تصادم کا واقعہ رونما ہوا۔ ذرائع ابلاغ میں یک طرفہ طور پر خبریں چلائی گئیں۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں تھی بلکہ ارادے واضح تھے کہ ہندوتوا کی تبلیغ و تشہیر کے نام پر سیاسی فائدے حاصل کرنے کی غرض سے ہندو شیرنی کے نام سے مشہور خوشبو پانڈے جموئی پہنچی تھیں، اور اس نے خود ایک فیس بک لائیو میں یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ دہلی میں بھگوا لہرانے کے بعد وہ جھاجا پہنچیں گی۔ سامعین، وقت کی تنگی کے سبب ہم اس ادارے کو پورا نہیں پڑھ سکے، جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام مینارۂ نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ تو پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 اسفند، 21 شعبان المعظم اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو اسفند 1300 ہجری شمسی کو مرزا حبیب اللہ شریف کاشانی نے وفات پائی۔ وہ 1225 ہجری شمسی میں کاشان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور 16 سال کی عمر میں روایات نقل کرنے کی اجازت حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشانی نے اپنی تحقیقات کی تکمیل کی غرض سے ایک عرصہ عراق میں گزارا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں مہارت رکھتے تھے اور کاشان واپس آ کر عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ آیت اللہ کاشانی کی اہم خصوصیات میں مختلف موضوعات پر بڑی تعداد میں کتابیں تحریر کرنا ہے۔ انہوں نے 300 کتابیں اور رسالے تحریر کیے۔ ان کی اہم ترین تحریر شیعہ فقہ سے متعلق دائرۃ المعارف ہے۔ دو اسفند سن 1375 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایرانی کونسل خانے پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایرانی کلچرل کونسلر سید محمد علی رحیمی سمیت کونسل خانے کے 8 اراکین شہید ہو گئے۔ اس حملے سے 6 سال پہلے لاہور میں ایرانی کلچرل کونسلر صادق گنجی بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید رحیم مذہبی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے افغانستان، نائجیریا، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے سفارتی فرائض انجام دیے تھے۔ پاکستان میں قیام کے دوران ان کو دہشت گردوں کی طرف سے کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری رکھا۔ بہرحال تکفیری دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اگرچہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس واقعے میں ملوث افراد کو 7 بار پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے
لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق سمیت تمام مجرمین کو بری کر دیا. البتہ ماہ دے سن 1393 ہجری شمسی میں جیل منتقلی کے دوران ملک اسحاق پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. اکیس شعبان المعظم 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبد الکریم بن محمد سمانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرو میں پیدا ہوئے. وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے. انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانصاب کا نام لیا جا سکتا ہے. بیس فروری سن 1866 عیسوی کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ، فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی میلن کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی. اس 5 سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا. نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا. میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریز نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف سے اپنے حملوں کو جاری رکھا اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے، جو کہ ان کی وفادار تھی، میکسی میلن کو شکست دی اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی. بیس فروری سن 1947 عیسوی کو برطانیہ نے ہندوستان پر 2 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخرکار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا. ہندوستانی عوام کو سالہ سال کی جدوجہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی. برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران اس ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا. اگست 1947 میں ہندوستان 2 آزاد اور خود مختار مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا. بیس فروری سن 1916 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی. وہ سن 1927 میں مصر کے علاقے اساکر صالحہ میں پیدا ہوئے تھے. احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے. اس کے بعد 1963 عیسوی میں ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا. وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جج کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے 2013 میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام کے بعد اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی تھی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا۔ اور 20 فروری 1928 کو برطانیہ نے اردن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردن پر برطانیہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا تھا۔ اردن اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے برطانیہ کو اردن کی خارجہ اور اقتصادی پالیسی نیز قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ یہ سامراجی معاہدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے کمزور ہونے پر 1946 میں منسوخ ہوا اور اردن آزاد ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ چند پروگراموں میں جہاں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہداء، مجاہدین اور ایرانی عوام سے محبت اور قربت کا ذکر کیا تھا، وہاں سیاسی اور دینی مسائل میں امام خمینی کے نظریات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح پیش آتے تھے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک اسلامی حکومت کا کیا تصور ہے، اور اس میں حکومت کے سربراہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں زعامت اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز اور طبیعت اور روش سے مرتبط ہو۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو رہبر اور قائد میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط قانون کے بارے میں علم و آگہی کا ہونا، اور دوسرا عدل و انصاف کا حامل ہونا۔ اسلام کی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے، لہذا رہبر اور زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگہی ضروری ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم اور رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماء نے دوسرے مکاتب پر جو اعتراضات وارد کی ہیں وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں اسلامی حکومت کے سربراہ سے معلوم کیا گیا تو حکمران اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق و سزاوار نہیں ہیں، یا فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہذا ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے مکمل آگاہ نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ امامت، خلافت اور رہبری کے لائق بھی نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبریت سے متعلق ہے اور جو چیز قیادت سے مربوط ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمہ امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاً حاکم اور حکومت کے اسلامی سربراہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے، اور عقیدتی، اعتقادی اور اخلاقی کمال کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، نہ خود غرضی، اور نہ ہی فرد یا اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت و قدرت مزمل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہا ہو حکام و السلاطین، یعنی فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں، اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو نادانی اور جہالت کی بنا پر فقہا کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، رہبر اور حاکم کو اخلاقی حوالے سے اور عقیدتی بنیاد پر کس سطح پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے۔ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے جیسے امور کو سنبھالے گا، وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا، اور خداوند عالم اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، پس اس کو گناہگار اور بد کردار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ظالم اور گناہگار کو ایسا حق اور اختیار عطا نہیں کرتا۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے یا اقربا پروری کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ سامعین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی پیش کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سماعت فرمائیے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ، ایران کی اصولی پالیسی، امیر قطر سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان۔ 15 ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا، صدر مملکت مسعود پزیشکیان کا بیان۔ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے، حماس کا صہیونی حکومت کو انتباہ۔ اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا، 27 سال بعد دہلی میں پھر بی جے پی کی حکومت قائم۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظما سید علی خامنائی نے فرمایا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظما سید علی خامنائی نے تہران میں امیر قطر سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ حکومت ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے اور اس سلسلے میں اہم امور انجام پائے ہیں اور پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اور قطر کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوں گے اور ایران و قطر کو پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے اپنے فرائض پر پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی سے عمل کرنا ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے علاقے کے مسائل کے بارے میں امیر قطر کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران قطر کو اپنا دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد خلیفہ آل ثانی نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ہونے والی ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور دنیا کے کمزوروں اور خاص طور سے فلسطینی قوم کی حمایت میں ایران کے مواقف کی قدردانی کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں آپ کی پائے مردی و استقامت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ 15 ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ فلسطینی استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے اعلیٰ وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا۔ اس وفد نے رہبر انقلاب اسلامی سمیت اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات کی۔ وفد سے ملاقات کے دوران ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ 15 ماہ کی فلسطینی مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی طاقتوں کی ہیبت بے گناہ انسانوں کے خون کے سامنے ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جہاد اسلامی فلسطین کے رہنماؤں کو فلسطینی قوم اور مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد دی اور صہیونی دشمن کے خلاف جدوجہد میں شہید ہونے والے فلسطینی عوام کمانڈرز اور مزاحمتی مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ ہر طرح کی سازشوں اور پروپگنڈوں کے باوجود عالمی برادری کے سامنے صہیونی حکومت کے جرائم آشکار ہو چکے ہیں۔ ان وحشیانہ جرائم کا داغ کبھی بھی صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں کے دامن سے نہیں مٹے گا۔ انہوں نے اسلامی دنیا میں تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اختلافات کو پس پشت ڈال کر اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صہیونی حکومت اور اس کے حامی ہمارے اختلافات کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم متحد اور ہم آہنگ رہیں تو اللہ کی مدد سے تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطینی عوام اور اسلامی مزاحمت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے شہریوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ اس علاقے کو بہتر طریقے سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ ملاقات کے دوران جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے کہا کہ فلسطینی عوام نے اپنی دلیرانہ استقامت و مزاحمت کے ذریعے تاریخ رقم کی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ باعث فخر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین الاقصیٰ طوفان آپریشن کے آغاز سے ہی اپنے حماس بھائیوں اور دیگر مزاحمتی گروہوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بے مثال حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم حزب اللہ لبنان کے برادران کی شجاعت کے بھی قدرداں ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد
صہیونی حکومت کو حوالے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے ان چار افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اسد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹرز پر صہیونی میڈیا تل ملا اٹھا ہے۔ واضح ہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ غزہ سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء اور مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ہتھیار ہماری ریڈ لائن اور ہتھیاروں کو واپس لینا ناقابل قبول ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امیر قطر کے دورہ ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کو مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ہمیشہ ہماری اولین ترجیح ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کی اہمیت کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے امیر تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی میزبانی کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کی روشنی میں ہم جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور صہیونی حکومت ایران کے خلاف کسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دائرہ کار کو واضح کر دیا ہے اور ہم اسی پالیسی کے پابند ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے موقف بالکل واضح اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان کی تیاری کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ شام کے حالات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شام میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ دیگر ممالک کو شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران میں شام کے معاملے پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور جیسے ہی شام میں نئی حکومت تشکیل پائے گی ایران اس کے ساتھ شامی عوام کے فیصلے کے مطابق تعلقات استوار کرے گا۔ عراق کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے تخت روانچی نے کہا کہ ایران عراق کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ تہران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان کئی مشترکات موجود ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے انتباہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی صورت میں پورا مشرق وسطی خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے مغربی ممالک اور صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو مغرب کے اتحادیوں سمیت پورے جنوب مغربی ایشیا کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل باقری نے مزید کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو صہیونی حکومت اور اس کے وہ تمام حامی جو اسے مسلح کر رہے ہیں اس کی آپریشنل منصوبہ بندی میں شریک ہیں شدید خطرے میں ہوں گے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے اکتوبر میں ایران کے فضائی دفاعی نظام پر جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا فضائی دفاع مکمل طور پر مستعد ہے۔ جو معمولی نقصان ہوا تھا اس کی مکمل طور پر مرمت کر لی گئی۔ جنرل باقری نے ایران کی دفاعی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میزائلوں کی پیداوار بہت زیادہ مقدار اور بہترین معیار کے ساتھ بلا تعطل جاری ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا۔ انہیں ایل جی وی کے سکسینا نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء اور کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر ریکھا گپتا کے حلف لینے کے ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے پھر 27 سال بعد قومی دارالحکومت دہلی کی ریاستی حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب دہلی کے رام لیلا میدان میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے قومی صدر جے پرکاش نڈا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ، قومی جمہوری اتحاد کے زیر انتظام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ، نائب وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں ایل جی وی کے سکسینہ نے ریکھا گپتا کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرم میں فائرنگ کرنے والے 25 دہشت گردوں کو گرفتار اور سروں کی قیمت مقرر کر دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کرم میں 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق 13 دیگر دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے اوچت میں امدادی قافلے پر فائرنگ میں ملوث 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ امدادی قافلے پر فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو کرم کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ واردات میں ملوث مزید شدت پسندوں کی تلاش جاری ہے۔ تشدد کی تازہ لہر نے علاقے میں موجود غیر یقینی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ ہی کئی ماہ تک جاری رہنے والے تنازع کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس میں تقریباً 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 4 مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید جنازے ملنے کے بعد غزہ میں سینی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی میں فلسطینی شہداء کی تعداد 48,300 کے قریب جاں پہنچی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں سینی دہشت گردی کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سینی بمباری اور گولہ باری کے باعث کچھ نازک حالات سے روبرو زخمی ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، تو دوسری طرف تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے ہیں جن کے نیچے اب بھی ہزاروں کے مدفون ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ کے حوالے سے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مزید 4 فلسطینیوں کی شہادت اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد غزہ میں سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ان دنوں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے امدادی اور انسانی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم سینی حکومت بدستور معاہدے میں ذکر شدہ شکوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہے۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کے بل کی منظوری دی ہے، جس پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور بائیں بازو کے سیاستدانوں نے سخت تنقید کی ہے۔ فرانس کی دائیں بازو کی اکثریت والی سینٹ نے 210 ووٹوں کے مقابلے میں 81 ووٹوں سے اس متنازع بل کو منظور کیا، جس کے تحت تمام کھیلوں کے مقابلے میں ایسے نشانات یا لباس پہننے پر پابندی ہوگی جو سیاسی یا مذہبی وابستگی ظاہر کرتے ہوں۔ یہ بل ابھی قانون بننے کے لیے نیشنل اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، تاہم دائیں بازو کی حکومت نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ بائیں بازو کے سیاستدانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے اسے امتیازی اور اسلاموفوبیا پر مبنی اقدام قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ یہ قانون مسلح خواتین کے خلاف مذہبی، نسلی اور صنفی امتیاز میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی فرانس میں حجاب پر عائد پابندیوں کو نامناسب اور امتیازی قرار دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے خلاف ٹرمپ کے متنازع بیانات کے بعد برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر سمیت دیگر برطانوی سیاسی شخصیات یوکرینی صدر کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ اسٹارمر نے زیلنسکی کے ساتھ ٹیلیفونی گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زبانی حملوں کے مقابلے میں زیلنسکی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولٹز نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہنا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے آئین اور انتخابی قوانین کے تقاضوں کے مطابق ملک کے صدارتی انتخابات جنگ کے وقت نہیں کرائے جا سکتے، اور زیلنسکی کی جمہوری قانونی حیثیت کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری طرف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ پیرس اور اس کے اتحادی یوکرین کے مسئلے میں متفق ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ماسکو اور کیف کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے میں یوکرین کے حقوق اور یورپ کی سلامتی کے خدشات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں عشق نبی